رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى إسمة للأرامل. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب عزت تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ النساء کی وسطانی مسائل پر، وسطانی آیات پر، یعنی درمیانی آیات پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور گزشتہ درس قرآن جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں آیت نمبر 46 تک کا 46 تک کا خلاصہ ہم نے ذکر کرنے کی سعادت اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے حاصل کی. آج آیت نمبر 47 اور 48 کو خطبے کے اندر تلاوت کیا گیا. سورۃ النساء کیونکہ مدنی سورت ہے، اور جس طرح کے بارہا عرض کیا جاتا ہے کہ یہ سن 5 ہجری 4 ہجری کے درمیان اس کا نزول ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ جب اسلامی ریاست اپنی مضبوطی زمین پر غلبے کے طور پر نافذ کر رہی ہے، اور وہ لوگ جو کفار مشرکین تھے اہل مکہ بدر و احد کے اندر، ان کے ساتھ ایک زبردست قسم کا مارکہ ہونے کے بعد اب مدینہ منورہ کی ریاست ایک مضبوطی کی صورت اختیار کر چکی ہے. اب جو مدینہ میں رہنے والے لوگ ہیں ان سے متعلق خاص احکام نازل ہو رہے ہیں، کیونکہ سورۃ النساء ظاہر سی بات ہے ایک فیملی لاء کے حوالے سے ایک بڑی مضبوط صورت ہے کہ جس میں عائلی زندگی کے قوانین ذکر کیے گئے، میاں بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، باہم رشتوں کے حقوق، باہم نکاح کے حقوق، الغرض وہ تمام حقوق جس سے انسان کی رشتہ داری یا انسان کا خاندان یا اس کا کنبہ جس سے آباد ہوتا ہے. خصوصی طور پر اس سورۃ مبارکہ کا موضوع یہ ہے، لیکن فیملی میٹرز کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ، آئلی قوانین کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ، رشتہ داروں کے حقوق اور باہم ایسے رشتے جن سے ہمارا تعلق روزمرہ بلکہ دن میں کئی دفعہ جن سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، ایسے حالات کا، ایسے لوگوں کا، ان سے متعلق ہمارے لیے کیا اصول ہونے چاہیے، کیا قوانین ہونے چاہیے، تو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہونے کے حوالے سے وہ ہر قسم کے معاملات، ہر قسم کے احساسات، ہر قسم کے جذبات، ہر قسم سے ہمارے متعلق جو افراد ہیں، چاہے وہ ان سے ہمارا بلڈ ریلیشن، خونی رشتہ ہو، یا ایسے لوگ ہوں جو ایک وقتی طور پر جن سے ہماری دوستی یا یاری ہو چکی ہو، ہمارے اڑوس پڑوس، ملنے جلنے والے، ہمارے قریبی، ہمارے دور، ہم جن کو جانتے ہیں وہ یا جو ہم سے اجنبی ہیں وہ، الغرض وہ تمام مسائل سورۃ النساء کی ابتدائی آیات کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. اب مدینہ منورہ کے اندر کیونکہ کئی مذاہب کے لوگ بھی آباد تھے، تو اب یہاں پر مسلمانوں کا دیگر مذاہب کے ساتھ جو رابطہ اور تعلق ہے اس کو باقاعدہ طور پر ذکر کیا گیا، بالخصوص وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے اور جو اپنے آپ کو اس بات کے مدعی تھے کہ وہ آسمانی دین کے ماننے والے ہیں اور زمینی دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے یہود و نصارہ. سورۃ النساء ہو یا سورۃ المائدہ ہو یا سورۃ البقرہ ہو یا کوئی بھی سورت ہو جو مدنی سورت ہے، اس میں خاص طور پر یہود سے متعلق، نصارہ سے متعلق، دیگر اہل کتاب سے متعلق اور مسلمانوں کا ان سے جو باہم رابطہ ہے، سوسائٹی کی صورت کا، اڑوس پڑوس کی صورت میں، ایک لین دین کی صورت میں، ایک مذہب اور دین کی صورت کے حوالے سے اس کی کیا کنڈیشن اور صورت ہے، یہ مدنی صورتیں خاص طور پر ان قوانین کو، ان حالات کو اور ان صورتوں کو واضح کرتی ہے. کیونکہ یہود اپنے زوم میں بڑے متکبر تھے اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباء، کہ ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں اور ہم جو ہے کہ وہ بڑے بخشے ہوئے لوگ ہیں. جب ان سے کہا جاتا کہ تم ایمان لے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور وہ پیدائشی بچے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ بچہ جو ہے جتنا گناہ اگر آپ اس پر تصور کرتے ہیں تو اتنا گناہ ہم پر ہو سکتا ہے، باقی ہم اللہ کے اتنے پیارے ہیں. اور حضرت عیسیٰ سولی پر جو چڑھ گئے تو سولی پر چڑھ گئے وہ اپنی ساری امت کے گناہ بخشوا گئے ہیں، اب ان کو کسی چیز کی، گویا کہ ان کی امت کو یا ان کے ماننے والوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور یہود تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت متکبر قسم کا طبقہ تھا اور وہ اپنے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. یہ الگ بات ہے کہ وہ تورات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و جلالت کے بارے میں واضح آیات سے وہ بالکل مطلع تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عزیر علیہ السلام نے، حضرت یحییٰ و زکریہ نے، حضرت عیسیٰ نے ترتیب کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے متعلق جو باتیں ارشاد فرمائیں. آج بھی اس بگڑی ہوئی تورات کے اندر، آج بھی اس بگڑی ہوئی انجیل کے اندر جس کو بگاڑ دیا گیا ہے، اس میں آج بھی ایسے واضح نشانات اتنی تحریف کے بعد کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور انبیاء کے اقوال کی کوئی نہ کوئی صورت اور شکل اب بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی بشارت اور ان کے ساتھ جڑنے سے متعلق ان انبیاء نے اپنی امت کو حکم عطا فرمایا. تو پھر وہ دور کے جس میں کتابیں کچھ نہ کچھ صورت کے اندر اپنی اصل شکل کے اندر تھی. اب یہاں پر یہود سے متعلق یہ احکام بیان کیے گئے. اب یہاں پر دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید نے اس سے پہلے بھی آیت نمبر جو میں عرض کر رہا تھا 44, 45, 46 کے اندر یہود سے متعلق واضح طور پر ذکر کیا کہ ان میں دو طبقے تھے. ایک طبقہ وہ تھا جو سراسر مشرک قرآن نے اس کو ذکر کیا، یعنی شریعت مطہرہ کی اصطلاح کے اندر یہود کو مومن کہنا جائز نہیں، یہ دعویٰ ہے ہمارا، یہود کو مومن کہنا جائز نہیں ہے، شریعت مطہرہ یہود کو مشرک کہتی ہے. اور یہ قرآن کریم کی آیت ابھی آگے چل رہی ہے، بالخصوص آیت نمبر 47 نص قرآنی ہے. شرک سے متعلق جو بات ہوئی ہے یہ اہل ایمان سے متعلق بات نہیں، وہ یہود سے متعلق ہوئی ہے. وہ یہودی جو حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا تسلیم کرتے تھے یا وہ رسم و رواج کی تعلیم کے مطابق، اور خود یعنی اسلام سے مراد یہ نہیں کہ جو حضور لے کر آئے، اسلام سے مراد اگر دین مراد لیں تو دین میں کبھی اختلاف نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے وہی حضور کا دین ہے، حضرت آدم کا جو دین ہے وہی حضرت موسیٰ حضور. دین سے مراد عقائد ہیں، عقائد کبھی مختلف نہیں ہوتے، عقائد تو منشور ہے. اگر عقائد مختلف ہو گئے تو پھر یکتائی کیسے ہو سکتی ہے، سارے نبی ایک کیسے ہو سکتے ہیں اپنے نظریے میں؟ تو سارے نبی جو ایک ہیں اپنے نظریے میں وہ طور اصول عقائد کے رہے، احکام، عبادات، پریکٹیکل لائف کے چند اصول، اس کو شریعت کہتے ہیں، وہ مختلف ہوتی رہی ہے. تو شرائع جو ہے وہ راستے عملی صورت جو فروعات میں سے ہیں، ضمنیات میں سے ہیں عقائد کے مطابق، یا ہماری پریکٹیکل لائف کے چند اصول جو ہیں وہ ہماری ساگ باغ، ہمارے ماحول، ہماری طاقت، ہمارے مزاج کے اعتبار سے، رہن سہن کے مسائل، عبادات کے جو طریقے وہ مختلف ہوئے ہیں، لیکن عقائد، توحید، رسالت، آخرت، اس میں کبھی اختلاف نہیں آیا، کیونکہ یہ دین ہے اور دین ہمیشہ ایک رہا ہے. حضرت آدم سے لے کر نبی پاک تک جو عقائد لے کر آئے وہ عقائد ایک ہیں. اب اگر اسلام کہہ کر دین مراد لے تو ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کی بارگاہ میں عقائد کے اعتبار سے اگر کوئی دین مقبول ہے تو وہ دین اسلام. تو حضرت آدم سے لے کر نبی پاک تک جو دین لے کر آئے وہ دین ایک ہی ہے، یعنی وہ عقائد، عقائد سے مراد توحید، رسالت اور آخرت سے متعلق، جس طرح میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ عبادات کی عملی شکل کے اعتبار سے، قوم، اقوام، حالات کے اعتبار سے، ان کی طبیعتوں کے حوالے سے، کچھ نزاکتیں کچھ سختیاں وہ مختلف ہوئی ہیں بطور عبادات کے، لیکن عقائد کے اندر کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک قوم کو کہا گیا کہ تم خدا کو ایک مانو، ایک کو کہا گیا تم دو مانو، معاذ اللہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ عقائد کے اندر یکتائی ہے اور اسی کا نام دین ہے۔ اب یہود کے اندر دو طبقے تھے، یہود کے اندر ایک طبقہ یہ تھا کہ جو سراسر اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ کے اندر شرک کا قائل تھا، اور وہ شرک اس اعتبار سے تھا کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا دیگر انبیاء اکرام کو وہ اللہ رب العالمین کا بیٹا کہنے کا قائل تھا۔ یہ تثلیث کا عقیدہ جس طرح کہ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ کے حوالے سے، تینوں کو بیک وقت مستقل مانتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ خدا، روح اور بیٹا، تو یہ جو مستقل عقیدہ شرکی عقیدہ ہے، قرآن کریم نے اس کا رد کیا۔ ایک وہ اب جو آیت سامنے آ رہی ہے، ایک وہ طبقہ ہے کہ جس نے حقیقت کو پہچان دیا، اور حقیقت کو پہچاننے کے بعد وہ سمجھ گئے کہ جناب اللہ کا دین اتنے خرافات میں ملوث نہیں ہو سکتا، وہ آگے بڑھے، جس نے حضرت عبداللہ بن سلام تھے، حضرت کعب احبار تھے، یہ وہ یہود کے کبار علماء میں سے تھے کہ جن کو کتاب کا بڑا علم تھا، لیکن جب قرآن کی سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی تو ان کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جب ہوتا ہوا نظر آیا تو یہ آگے بڑھے، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ تو ایک طبقہ وہ تھا۔ اب قرآن کریم ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو قرآن کو رد کرتے ہیں اور قرآن کو تورات کا مخالف سمجھتے ہیں، تورات قرآن کو انجیل کا مخالف سمجھتے ہیں، جبکہ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی کتاب کسی کے مخالف نہیں ہے۔ پہلے انبیاء کی جو کتابیں اتری ہیں، بعد آنے والی کتابیں جو نبیوں پر اتری ہیں، وہ پہلے کی تصدیق کرتی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی رب کا کلام ہے، اس میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے، وہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ تو اب تورات انجیل کی تصدیق کرتی ہے، انجیل تورات کی تصدیق کرتی ہے، اور قرآن ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہود وہ تھے کہ جناب، اور قرآن کے اگر فضائل اگر آپ دیکھیں تو قرآن جو ہے وہ تمام مضامین کا جامع ہے، کیونکہ انجیل کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں واقعات ہی واقعات ہیں، تورات میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں احکام ہیں، قرآن وہ ہے جس میں واقعات بھی ہیں اور احکام بھی ہیں، اور اس سے بڑھ کر کلام موجود ہے۔ تو قرآن ان تمام صحائف جو حضرت ابراہیم لے کر آئے، جو حضرت موسیٰ پر کتاب اتری، آج تک جتنے انبیاء کرام پر کتابیں اتری، یہ صحائف اترے، وہ کیا تھے، اس میں کیا تھا، تو سب کو قرآن کے اندر جمع کر دیا۔ آج جو قرآن کے اندر ہے وہی تورات میں تھا، آج جو قرآن کے اندر ہے وہی انجیل کے اندر تھا، آج جو تورات کے اندر ہے وہی صحف ابراہیم موسیٰ کے اندر تھا۔ تو قرآن ان کا مصدق بھی ہے اور ان تمام مضامین کا جامع بھی۔ قرآن کریم یہود کے اس طرز کو ذکر کرتا ہے کہ وہ متکبرانہ فکر کے اندر جس کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اب دیکھیں قرآن کریم نے ان کو کیا کہا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی، اے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی، آمنو وہ ایمان لائیں، کس پر، بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس کتاب کے اوپر ایمان لے کر آئیں جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن مجید پر۔ یہ پابند کیا گیا۔ آج اگر کوئی یہود و نصرانی قرآن پر ایمان نہیں لائے گا تو اس کا اہل کتاب ہونا کافی نہیں، اگر اس نے مومن بننا ہے، اس نے داخل جنت ہونا ہے، تو داخل جنت ہونے کے لیے شرط اس کے اوپر ہے کہ وہ رسول کریم کی رسالت پر ایمان لے کر آئے گا، اور یہ کوئی جبر نہیں ہے، یہ کوئی دھوس نہیں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہوا ضابطہ ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا دیا ہوا ضابطہ ہے، یہ پچھلے انبیاء نے جو ان کی امت کے جو نبی تھے ان کا دیا ہوا ضابطہ ہے کہ ہم تمہیں کسی اور کو سپرد کر کے جا رہے ہیں، تم ان کی تصدیق کرنا، اس لیے کہ اگر ان کی تکذیب ہو گئی تو یہ ایسے جیسے اپنے نبی کی تکذیب ہو گئی ہے کہ جن کے بارے میں کہا گیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بغیر کوئی اہل کتاب نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ اور مسلم شریف کے اندر ایک واضح حدیث مبارکہ موجود ہے جو اس موضوع کو کھول دیتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مضمون کا ذکر کرتے ہیں، رسول کریم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدیہ، صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من ہذی الامہ یہودی ولا نصرانی ثم یموت لم یؤمن باللذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں میرے کان میں ایسے لوگوں کی بات نہ آ جائے، لا يسمع بی احد من ہذی الامہ یہودی ولا نصرانی، میرے دار رسالت میں اگر کوئی یہودی کہلانے والا ہو یا نصرانی کہلانے والا ہو، ثم یموت، اور وہ اس حال میں دنیا سے چلا جائے، اس حال میں دنیا سے مر جائے کہ لم یؤمن بی ارسلت به، یعنی مجھ پر اور جو میں لے کر آیا تھا اس کی اس نے تصدیق نہیں کی تھی، اس پر ایمان نہیں لایا تھا، فرما الا کان من اصحاب النار، وہ کوئی اہل کتاب نہیں، حضور فرماتے وہ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اس کے کتاب کی تصدیق جب معتبر ہے جب وہ قرآن کی تصدیق کرے گا، اس کے اپنے نبی کی تصدیق جب معتبر ہے جب وہ میری رسالت کی تصدیق کرے گا۔ تو یہ ضابطہ ہے، یہ جبر نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے، یہ کوئی دھونس نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے، یہ دین اسلام یہ آسمانی دین کی یکتائی ہے۔ تو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والا شخص نہ اہل کتاب کہلانے کا مستحق ہے، یعنی اہل کتاب بمانا مومن کہلانے کا مستحق ہے، نہ اس کو جنتی قرار دیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح یہ بڑے ہنس کر باہر دنیا میں کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی ہم مسلمان تو ایسے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی تسلیم نہ کرے تو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، ہم نے کہا بالکل، جو حضرت عیسیٰ کی رسالت کا انکار کر مسلمان نہیں وہ جنتی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سارے نبیوں کو ایک ساتھ قبول کرنا ہے، کسی ایک بھی نبی کا انکار کر گئے تو وہ ایسے جیسے سارے نبی کو انکار کیا، بلکہ یوں کہنے دیجئے مجھے کہ کسی ایک نبی کی رسالت کا جان بوجھ کر انکار کیا وہ ایسے جیسے خدا کی توحید کا انکار کیا، کیونکہ ایمان کے تمام ضابطے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح حضور سید عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے پر یہ لازم ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی رسالت کو بھی قبول کرے، حضرت موسیٰ کی رسالت کو بھی قبول کرے، تو بات آدھی نہ کی جائے، بلکہ عیسائی کو بھی اگر جنت میں جانا ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کی رسالت کو بھی قبول کرے۔ تو یہ آدھی جو بات کی جاتی ہے نا، ہم مسلمان تو جب تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک حضرت موسیٰ کو نہیں مانے، تو وہ جو حضرت موسیٰ کا ماننے والا ہے وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے جب تک خاتم النبیین کو تسلیم نہ کرے۔ تو لہذا یہ ربط اور تعلق اس بات کو ذکر کرتا ہے، اور ہم قرآن کریم کے ان دیے ہوئے عقائد پر پابند ہیں اس لیے کہ قرآن ہمیں ہم سے کذب میں بات نہیں کرتا بلکہ صداقت کو بیان کرتا۔ اب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اس لیے میں بارہا اپنے ادھر سے قرآن ختم کرتے ہوئے آپ کو ایک بات بھی کرتا ہوں کہ آپ خود گھر میں مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد آپ قرآن شریف کے کھول کے بیٹھے سورۃ النساء کے مسائل کو آپ پڑھیں، سورۃ المائدہ کو آپ دیکھیں، تو وہاں پر یہ سارے ابحاث آپ کو بالکل واضح طور پر نظر آ جائیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اے وہ لوگ جو کتاب ہونے کا، کتابی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، فرمایا ان سے کہا جا رہا آمینو، ایمان لاؤ۔ تو اب دیکھو وہ کتنی غلط بات کر گیا، وہ کہتا ہے کہ مومن جو عیسیٰ، مومن یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تورات کو تسلیم کریں۔ تو میں نے کہا یہاں تو یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ تورات والے قرآن کو بھی تسلیم کریں۔ تو اب آپ دیکھیں قرآن کریم نے سارے اہل کتاب کو پابند کیا، یہ کوئی جبر نہیں ہے، کوئی تشدد نہیں ہے، کوئی ہم انتہا پسندی کو ذکر نہیں کر رہے بلکہ ہم اتفاق کو ذکر کرتے ہیں۔ اگر آج وہ لوگ جو آسمانی دین کے ماننے والے ہیں اور وہ زمینی دین کے مقابلے میں ایک ہونا چاہتے ہیں تو ان کی یونٹی ہوگی، وہ یونٹی جو ہوگی ان کا جو اتحاد ہوگا وہ فوٹو سیکشن پر نہیں ہوگا، وہ نظریے پر ہوگا۔ اور نظریہ آج یہود سے بھی ہم ڈائلیکٹ چاہتے ہیں، نصرانیوں سے بھی ہم مکالمہ چاہتے ہیں، ان سے ہم اتحاد چاہتے ہیں، لیکن وہ اتحاد کسی ملک کے ویزے کی وجہ پر نہیں ہوگا، وہ اتحاد اصولوں پر ہوگا جو اصول حضرت موسیٰ نے دیے تھے، جو اصول حضرت عیسیٰ نے دیے تھے، جو اصول تمام نبیوں نے دیے تھے۔ کسی ذاتی مراد کے لیے، کسی ذاتی سہولت کے لیے گویا کہ کسی مذہب کے ساتھ قریب جانا، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کا کسی چیز کو قبول کرنا اور کسی چیز کو رد کرنا یہ اس کے مزاج کے خلاف ہے، اس لیے کہ مسلمان کسی چیز کو اپنی غرض کی وجہ سے قبول نہیں کرتا، اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے قبول نہیں کرتا۔ مسلمان وہ ہے جو کسی چیز کو قبول کرتا ہے تو اس کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ میرے رب نے یہ حکم دیا ہے یا میرے رب نے دیا۔ تو اہل کتاب کو پابند کیا گیا ہے کہ آمنو، وہ ایمان لے کر آئے اس قرآن کے اوپر، من قبل، اللہ نے فرمایا اس سے پہلے ایمان لے آؤ، کہ انت مسا وجوہن، کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں، تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں اس سے پہلے ایمان لے کر آ جاؤ، یا تمہارے اور تمہیں پھیر دیا جائے تمہاری پیٹھ کی طرف اس سے پہلے ایمان لے آؤ، یا ان لوگوں کی طرح تم پر لعنت کی جائے جو ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی گئی تھی، اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ یہ آیت جب حضرت کعب کے سامنے پہنچی اور حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس پہنچی تو وہ کانپ گئے اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوا، یہود کے کبار علماء میں سے تھے، اور انہوں نے اس آیت کی وجہ سے اسلام کو قبول کیا اور ایمان لے کر آئے۔ تو یہ پتا چلا کہ کسی اہل کتاب کا جنت میں جانا اس دور میں شرط وہ ہے کہ جب حضور نے غار حرا کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا اور نیچے صفا کی پہاڑی پر اعلان کر دیا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اس سے لے کر قیامت تک جنت میں آپ وہی جائے گا جو خدا کی توحید اور تمام انبیاء کے ساتھ ساتھ نبی کریم کی رسالت کو قبول کرے گا اور آخرت کو قبول کرے گا۔ اس کے بغیر جنت کا کوئی ہم ٹھیکیدار نہیں ہے جنت کے، نہ ہم کسی کو جنت سے باہر نکالنے والے ہیں، کوئی تقریر اس لیے نہیں کر رہے، لیکن یہ قرآن نے ضابطہ دیا ہے، یہ اصول دیا ہے، کسی چیز کو قبول کرنا یا رد کرنا کسی اصول کی بنا پر ہوتا ہے۔ اب اس ادھر ایک بات یہاں پر ذکر کی گئی، اب انہی یہود کے بارے میں یہ بات کیا جائے۔ اب دیکھیں قرآن کی زبان میں یہود کو مومن نہیں کہا جاتا، کیا کہا جاتا ہے؟ اب قرآن دیکھا نمبر 47 کے اندر 48 میں ذکر کرتا، اللہ فرماتا ان اللہ یغفر ان یشرک بہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس کو بخشتا نہیں۔ علماء نے کہا کہ یہ آیت یہود کے بارے میں، اور یہ شرک والی آیات بتا رہی ہے کہ قرآن کی زبان میں یہودی کو مشرک کہا جاتا ہے، مومن نہیں کہا جاتا، مشرک کہا جاتا ہے، مومن نہیں کہا جاتا. اب قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ شرک، انشاءاللہ آنے والے جمعے میں زندگی رہی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے تو پھر شرک کے مسئلے کی وضاحت کریں گے، لیکن یہ جو تسلسل یہود کے حوالے سے وہ ہم آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کوئی انتہا پسندی نہیں ہے، یہ کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا کلام وہ ہے جو یونٹی پیدا کرتا ہے، جو اتفاق پیدا کرتا ہے کہ آپ اصول سے بھاگ رہے ہیں، آپ حضرت موسیٰ کی تعلیم سے بھاگ رہے ہیں، آپ حضرت عیسیٰ کی تعلیم سے بھاگ رہے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں تو آپ اس نبی کو بھی تسلیم کر لیں کہ جنہیں اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا، جن کے بارے میں حضرت موسیٰ نے بشارت دی ہے، اور جو آخری نبی کے ماننے والے ہیں کیا ہی اچھا ہے کہ وہ اس نبی کی تصدیق کر لیں کہ جن کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا تھا. تو یہ تو اتحاد کی بات ہے، یونٹی کی بات ہے. یہ تو وہ لوگ جو زمینی دین کے قائل ہیں، زمینی مذہب کے قائل ہیں، جیسے ہندو ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو چار پانچ آدمی بن کر جنہوں نے زمینی دین بنا لیا ہے، تو دین کے مقابلے میں جو آسمانی دین کے قائل ہیں، جو وحی کے قائل ہیں، جو کتاب کے قائل ہیں، جو نبیوں کے قائل ہیں، ان کے اندر اتحاد اس وقت صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ ان اصولوں کو تسلیم کر لیں جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام نے باقاعدہ طور پر اس اصول کو قبول کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ وہ لوگ جو حالت کفر میں تھے، نہ یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، حالت کفر میں مشرک تھے، وہ اگر اسلام لے کر آئے ہیں اللہ فرماتا ان کو ایک اجر ہم دیں گے. لیکن وہ جو حضرت موسیٰ کو ماننے والے تھے یا حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے، اب وہ آ کر حضور کی تصدیق کر رہے ہیں، میرے محبوب کی تصدیق کر رہے ہیں، فرما ان کو جملہ عبادتوں میں اللہ دو اجر عطا فرمائے. ایک تو ان رسولوں کی تصدیق، پھر ان رسولوں کی تصدیق ہے. تو آپ دیکھیں اسلام ان کی بے توقیر ہی نہیں کرتا، بلکہ اسلام ان کو دیگر اقوام کے سامنے اٹھا کر لاتا ہے کہ اصل میں تم ہی قدرت کے مخاطب ہو، تم ہی ان آسمانی دین کے ثبوت ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اس چیز کو مکمل، اس چیز کی درستگی اور اس چیز کی سچائی کے لیے جناب خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ. اب قرآن یہاں پر ذکر کرتا ہے جس پر ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے. اللہ فرماتا ان اللہ لا يغفر ان يشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فرما اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کسی بندے کو بخشنے کا. اب یہ تھوڑی ہے کہ تم اگر کینیڈا سے تقریر کر دو تو کوئی بندہ جنتی ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہمارے وہاں ایک ضابطہ ہے کسی کا جنتی ہونے کا، کس کو ہم بخشتے ہیں کس کو نہیں بخشتے. اللہ فرماتا یہ ہمارا ایک ضابطہ ہے، کیونکہ جنت ہماری ہے، بندے ہمارے ہیں، قانون ہمارا. تو ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شرک کی حالت میں یا کفر کی حالت میں مر گیا تو اللہ رب العالمین فرماتا لا یغفر ان یشرک به، جو شرک اور کفر کی حالت میں مر گیا اس کو ہم نہیں بخشتے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جتنے بڑے بھی گناہ ہو تو ہم بخش دیتے ہیں. جتنا بڑا بھی گناہ گار ہو اور اس نے کفر یا شرک پر اس کا خاتمہ علیہ باللہ نہ ہو ہم بخش دیتے ہیں. تو یہاں پر علماء نے بحث کی ہے کہ جہنم میں جانے والی دو صورتیں ہیں، اللہ محفوظ فرمائے ہم تمام کو، ایک ہے خلود اور ایک ہے دخول. دو قسم کے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک خلودی ہوں گے اور ایک دخول. خلود اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ رہیں گے، ان کا نکلنا ممکن ہی نہیں. جو ان کے نکلنے کا ممکن مانے گا اس شخص کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، قرآن کی آیات کا وہ انکار لازم آئے گا. تو بعض لوگ، ایک طبقہ لوگوں کا یہ ہے کہ جن کو خلود کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، ان سے مراد وہ جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ہو معاذ اللہ، یا جو حالت شرک کے اندر دنیا سے گئے ہوں اور شرک پر ان کا خاتمہ ہو علیہ اللہ محمد رسول. تو جو شرک میں اور کفر پر جن کا خاتمہ ہوا ہو تو وہ خلود ہیں، ان کو جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا اور جنت کے وہ قریب نہیں آ سکتے. ایک ہے دخول، یعنی وہ لوگ جو صاحبان ایمان تھے لیکن یہ تھی، لیکن شرک کا انہوں نے کوئی ارتکاب نہیں کیا، شرک فی ذات کا یا شرک صفات کا. وہ شرک نہیں جو بازاروں میں بٹتا ہے، اس سے مراد وہ نہیں ہے. انشاءاللہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، آنے والے جمعے انشاءاللہ العزیز ہم اس کی وضاحت کریں گے. لیکن نفس آیات پر ہم آپ کی بحث کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا خاتمہ شرک کے اوپر ہو گیا تو اس کو جنت میں ڈالنا یہ ممکن نہیں، یہ اللہ رب العالمین جل والا کے کلام کے خلاف ہے. لیکن وہ شخص جو حالت ایمان میں مرا لیکن اس کے پاس بدعملیاں تھی، عمل وہ ٹھیک نہیں کر پایا، کردار اس کا عملی طور پر ٹھیک نہیں تھا، لیکن مرا وہ اللہ کی تصدیق پر ہے، مرا وہ نبی پاک کی تصدیق پر ہے، مرا وہ آخرت کی تصدیق پر ہے، تو فرما اس کے گناہ پہاڑ جیسے بھی ہو تو فرما دخول، اللہ چاہے تو اس کو اس کی سزا کے لیے جہنم میں ڈالے پھر نکال دے، لیکن اللہ یہ چاہے تو سرے سے ڈالے ہی نہ اور وہیں سے اس کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے. کیونکہ ایسی ایک نہیں، کئی روایات موجود ہے. تو قرآن کریم نے ان دونوں نظریے کو ذکر فرمایا اور اللہ فرماتا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑا طوفان اور بہت بڑا گناہ گویا کہ اپنے سر کے اوپر لیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث پاک پر آج کے اس درس قرآن کو آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 48 جو ہم نے آپ کے سامنے کچھ اس کے بارے میں ذکر کرنے کی توفیق حاصل کی ہے, آپ گھر جا کر خود اس کا مطالعہ کر لیجئے گا. آیت نمبر 46 47 48, پھر اس کے بعد اپنے مضمون مزید کشادہ ہو جائے گا, کیونکہ یہ باہم نظریات کا موضوع ہے. اس پر مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک اپنے علم کے لیے, ایک اپنی سمجھ کے لیے, ایک اپنے عقیدے کے درستگی کے لیے, کوئی جنگ و جدال کے لیے نہیں, کوئی مناظر و مباحثے کے لیے نہیں, کوئی مارنے اور قتال کے لیے نہیں, بلکہ ایک اپنے نظریے کے لیے کہ مسلمان کو اللہ رب العالمین جل والا کن عقیدے کن اصولوں کی پاسداری کا اللہ رب العالمین دس عطا فرماتا. تو حدیث پاک جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو فرمان ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ, کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی ثم يموت لم يؤمن بالذی ارسلت به. فرمایا کہ میرے دار رسالت کے اندر کوئی شخص اگر اپنے آپ کو یہودی کہلائے یا نصرانی کہلائے یا کچھ بھی کہلائے, اگر وہ اس حال میں مرا, ثم يموت, اور اس حال میں مرا کہ لم يؤمن بالذی ارسلت به, کہ وہ مجھ پر اور میری لائی ہوئی کتاب پر اور میری لائی ہوئی شریعت پر اس نے تصدیق نہیں کی, فرما الا کان من اصحاب النار, وہ مومن نہیں ہے, وہ جہنمی ہو قرار دیا جائے گا. اور یہ جہنمی کہنا کوئی وعید, یہ کوئی ہماری جانب سے کوئی مذمت کے جملے نہیں ہے, یہ ہماری جانب سے کوئی دھوس نہیں ہے, یہ کوئی اپنی شرافت کو بیان کرنا ملوز نہیں, بلکہ ہر شخص جو نبی پاک کا کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی اس اصول کا پابند ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور اس عقیدے کی پاسداری کرے. تو یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 46 اور 47 کی جو یہ جو نظم ذکر کیا گیا, اس کے تناظر میں ہم نے اس مسئلے کو ذکر کیا. یہ نہیں کہ حالات ملک کے جو چل رہے ہیں تو خاص کوئی ہم نے اس پر کوئی انتخاب کیا, ایسا نہیں ہے. یہ سورۃ النساء کی آیت کا جو درس ہمارا ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے, گزشتہ درس قرآن میں آیت نمبر 45 تک کا ہم نے کچھ خلاصہ ذکر کیا اور آج کے درس میں 46 47 اور 48 کا خلاصہ ذکر کیا. اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن کے مضامین کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل سے, آمین محبت سے کہہ دیا کریں, مانا کہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے لیکن مومن کا جذبہ ذرا خیر والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نظم قرآن پر ہمیں استقامت عطا فرمائے اور جو کہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, تشدد سے, بربریت سے, لا قانونیت سے, لا دینیت سے اور الحاد اور بیدینی سے اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اور ہم تمام کو الہ العالمین محفوظ فرمائے اور اس ملک کو اللہ رب العالمین دہشت گردی سے محفوظ فرمائے. اور ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ مساجد خانقاہیں اور عبادت گاہوں اور مزارات کی حفاظت کے لیے اپنا ایک عملی کردار بھی ادا کرے اور اپنے آپ کو ایک تو خرافات سے دور رکھے اور شریعت مطہرہ کی جو پامالیاں اس سے دور رکھیں, مزارات ہوں یا مساجد ہوں وہاں پر ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جو شریعت مطہرہ سے متصادم ہو, اگر وہاں ایسا کوئی کام بھی ہو تو وہاں پر بلاسٹ کر کے وہاں پر کسی کی جان لے کر اس کام کو کرنا, اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اس کا شریعت مطہرہ کی تعلیم کے اندر اور اس عمل کے اندر کوئی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العالمین اس شہر کراچی کی حفاظت فرمائے, مزارات اولیاء زاد اللہ شرف و اللہ رب العالمین تیا کرام کی مزارات کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے بزرگوں کے ساتھ عقیدت اور احترام شریعت کے ضابطے کے اندر ان تمام اصولوں کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے. جمعۃ المبارکہ کے اس درس میں جو آئے جہاں جہاں پر پاکستان میں آج جمعے کے خطبات ہو رہے ہیں اللہ رب العالمین تمام مساجد کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.